میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ اربعین عطار، قسط نمبر دو، حدیث نمبر 34 نقل ہے کہ جو کہے صلی اللہ علی محمد، اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ اللہ کرے کہ درود پاک پڑھتے رہنے کی عادت ہوتی رہے، اور یہ ہو سکتی ہے، توجہ ہو۔ اولاً تو ایک وقت طے کر لیں کہ اس وقت میں مجھے درود پاک پڑھنے ہیں، جو 313 کا جو ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، وہ تو اس میں پورا کر لیں۔ مشکل سے 12 منٹ لگیں گے آپ کو، 12-15 منٹ۔ اور یہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اس کا ورد جو ہے وہ جاری رکھیں گے، انشاءاللہ الکریم خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آیت مبارکہ پر غور کریں کہ تاکید کی گئی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ سلوک کرو۔ تو یتیم اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو اس کی ذرا ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ وہ نابالغ بچہ جس کا والد وفات پا جائے اسے یتیم کہتے ہیں، اور اتنا غریب شخص جو کچھ بھی مال نہ رکھتا ہو اسے مسکین کہتے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں جو ہمیں ایک ترتیب بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، لہذا ان کے ساتھ بھلائی کرو، پھر ان کے واسطے سے جتنوں کے ساتھ رشتہ قائم ہو، مثلا بھائی ہیں، بہن ہیں، تایا ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، خالائیں ہیں، تو ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو۔ اور آخر میں فرمایا کہ یتیم اور مسکین، خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، ان کے ساتھ بھلائی، اچھا سلوک کیا کرو۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم بچیوں اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، ان کی مدد کی جو کوشش کرنے والا، راہ خدا میں لڑنے والا یا دن کو روزہ رکھنے والا اور رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. یعنی اسلام کا یہ بڑا خوبصورت ایک مطلب کانسیپٹ ہے کہ یہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں تو سچی بات ہے کہ اس میں دل لگنا اور اس کو خوش دلی کے ساتھ کرنا، اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا کہ ثواب، یعنی ٹارگیٹ کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے بندہ اگر یہ نیک عمل کرتا ہے اور اس کی طرف تھوڑی رغبت اس کو مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. کہ موازنہ کتنا خوبصورت ہے کہ ایک طرف راہ خدا میں لڑنے والا، سارا دن روزہ رکھنے والا، ساری رات عبادت کرنے والا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو یتیم اور مسکین کے لیے کوششیں کرتا ہے. مثلا کئی طرح سے مدد ہو سکتی ہے کہ گلی میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیتا ہے، اسے جیسے اپنے بچے جاتے تو اس کو بھی اسکول چھوڑ دیتا ہے، لے آتا ہے، اسی طرح یتیم مسکین کی خبر رکھتا ہے، ان کے کھانے پینے دوا کا خیال کرتا ہے، اس کی مدد کے لیے کوششوں میں لگا رہتا ہے. تو فرمایا کہ اس یتیم و مسکین کے لیے کوشش کرنے والے کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے راہ خدا میں لڑنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کا ہے. تو یہ اگر دل ہے اس طرح مائل ہے کوئی ایسی، کیونکہ دیکھیں ایک چیز غور کریں اور سوچیں کہ بعض اوقات نیکی کا موقع ملتا ہے لیکن ہمارا دل مائل نہیں ہوتا. کبھی ایسی کوئی بات، یعنی غریب رشتے داروں میں بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بعض رشتے دار اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن پہ توجہ رکھی جائے، جن پہ توجہ رکھی جائے کہ واقعی میرے گھر میں جو کھانے پینے کے جو معاملات ہیں یہ میرے رشتہ داروں میں نہیں ہے، میرے پڑوسیوں میں نہیں ہے، یا فلاں فلاں گھرانہ میرے اپنے دوست یا میرے اپنے جاننے والے جن کے والد کا انتقال ہو گیا، گھر میں اب کمانے والا کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان کی طرف اگر مجھے رغبت ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی ہیلپ کروں، اور جب کبھی موقع ملتا ہے تو آگے بڑھ کر ہیلپ کی جاتی ہے. کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے کہ جناب میں بہت غریب ہوں، جب تک میں کروڑ پتی نہیں بنوں گا، لکھ پتی نہیں بنوں گا تو جناب میری مدد نہیں ہوگی. بزرگوں کی سیرت میں دیکھیں، صحابہ اکرام کی سیرت میں دیکھیں، ایک مرتبہ ایک غریب شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بعد کپڑے پہننے کو صحیح میسر نہیں تھے، تو اس نے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کو کپڑے پہنائے؟ ایک نے، کسی نے چادر دے دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی تو ایک نے ایک اور چادر دے دی. اب تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک اور غریب آیا اور اس نے آ کر مدد کی، عرض کی، تو نبی پاک نے اب اس کے لیے ترغیب دلائی، وہ صحابی جن کو دو چادریں ملی تھی انہوں نے اٹھا کر ایک چادر اس کو دے دی. یعنی اندازہ لگائے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی میٹر کرتی ہے. ہم تو اگر ایک جگہ کے کھانے میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور پتہ ہے کہ پانچ افراد کھانا کھا رہے ہیں، آلو تین ہو، کیا خیال ہے چھوڑے گا کوئی؟ کبھی مل کر کھا رہے ہوں اور یہ بوٹیاں، مطلب اگر پانچ افراد کھانے والوں بوٹیاں دو ہوں، کون چھوڑے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں کہ اس طرح سے کس مطلب کس طرح مدد کی جاتی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ہم کو ترغیباً ارشاد فرمایا گیا کہ ایسا شخص جو ہے وہ راہ خدا میں لڑنے والے کی طرح ہے. اور حدیث میں جو اس کی فضیلتیں بیان ہوئی، کیا ہوئی؟ کہ جنت پر میں پہنچ کر وہاں سے واپس دنیا میں آنے کی خواہش کوئی نہیں کرے گا، اگرچہ اس کو زمین پر موجود ہر چیز مل جائے. ہاں، جو راہ خدا میں لڑتے ہوئے شہید ہوا وہ جنت میں پہنچ کر بھی خواہش کرے گا کہ کاش پھر دنیا میں جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں لڑوں، پھر شہادت کا رتبہ پاؤں. یعنی ایسے ایسے انعامات ان کو ملیں گے. مگر جیسے ہم جیسے عوامی لوگ، ان کو تو یہ نیکیوں کا رغبت دلائی گئی کہ یتیم و مسکینوں کی مدد کرو، ان کی دیکھ بھال کی کوشش کرو. اور حدیث پاک میں ایسے لوگوں کو اور پیاری پیاری بشارتیں عطا کی گئی. صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی چھوٹے لاوارث یا یتیم بچے کو پالے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے اللہ پاک اس شخص سے حساب نہ لے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے اپنی شہادت والی اور بیج کی انگلی مبارک ملا کر فرمایا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنے اطراف کو دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے انداز میں ان یتیموں کے معاملے میں اگر کبھی کوئی ایسا موقع ملتا بھی ہے تو کیا کچھ ایسا ہے یا ان کو دھتکارا جاتا ہے یا ان کو ڈانٹا جاتا ہے؟ یعنی ہم بعض اوقات ایسے واقعات سنتے ہیں۔ نگران شورا نے ایک مرتبہ بڑا ایک تربیتی سیشن تھا، اس میں بڑا، یعنی یہ بعض اوقات اس طرح کی نظارے ہمیں آتے ہیں لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں کہ ڈیپلی ہے کیا ریزن۔ ہم نے فرمایا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو مار رہی تھی صبح صبح، اور اکثر یہ مار پٹائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو پڑوس کا ایک شخص جو تھا وہاں سے گزرا تو ایک دن اس نے اس عورت سے کہا کہ اس بچے کو کیوں مار رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اس کا باپ نہیں ہے، میں اس کو پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں، لیکن ایک تو یہ روزانہ اسکول دیر سے پہنچتا ہے اور جب بھی آتا ہے تو اپنے کپڑے اتنے گندے کرتا ہے کہ مجھے روز دھونے پڑتے ہیں، میں تو پریشان ہو گئی اس کے لیے۔ یوں کر کے اس نے اپنے بچے کو اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ خیر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ ایک آدھ دن کے بعد اس نے سبزی لینے جانا تھا، سبزی مارکیٹ گیا تو وہاں اس نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا کہ وہ چھوٹا بچہ جس کو اس کی ماں مار رہی تھی، وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ سبزی منڈی میں آنے والی گاڑیوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ یعنی جو گاڑیاں انلوڈ ہو رہی تھیں، جو گاڑیاں آنا جانا کر رہی تھی اور ان سے جو اتارنے چڑھانے میں جو سبزیاں وغیرہ گر جاتی تھی، یہ بچہ لپک کر اس کو اٹھا لیتا تھا۔ اب اس نے جب غور سے دیکھا تو سوچا کہ یہ تو وہی ہے، اس کی ماں اس کو مار رہی تھی۔ اب دور سے دیکھنے لگا کہ کرتا کیا یہ۔ خیر اس نے دیکھا کہ جب اس نے کچھ سبزیاں جمع کر لیں، ایک تھیلے میں جمع کی اور ایک دکان کے باہر وہی سبزیاں سجا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ سبزیاں بیچنے لگا، تھوڑی دیر ہوئی کہ اس کی ساری سبزیاں بک گئیں۔ اب اس نے جناب وہ کچھ رقم وقم اپنی جیب میں ڈالی اور بیگ اٹھایا اور اسکول کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا کہ دیکھو اب یہ کہاں جاتا ہے۔ جب دیکھا تو کہا کہ اسکول پہنچا۔ اب اسکول پہنچا تو چونکہ لیٹ ہو چکا تھا، جاتے اس نے استاد کے سامنے ہاتھ کیا، استاد نے دو تین ڈنڈے مارے اس کو، تکلیف ہوئی اس کو، روتا ہوا پھر بیٹھ گیا۔ اب اس کے سامنے ساری پکچر کلیئر ہو گئی کہ بچہ جو کپڑے میلے کرتا ہے، یہ جو بچہ روزانہ اسکول میں مار کھاتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی، ماں حسب معمول اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور مار رہی تھی۔ جب اس بچے کو اس نے بھیجا مار کر تو اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ میں ابھی تمہیں ایک جگہ جاتا ہوں اور میں تمہیں جب کال کروں تو فلاں جگہ آ جانا، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اس نے استاد کو بھی لائن اپ کیا۔ اب جب سبزی منڈی پہنچا تو اس نے بچے کو اسی انداز میں دیکھا، تو اس نے اس کی ماں کو کہا کہ آؤ فلاں جگہ پر دیکھو، چپ چاپ خاموشی سے دیکھنا تمہارا بچہ کرتا کیا ہے۔ اس نے جب جا کر ادھر استاد کو بھی فون کیا کہ ذرا آ کر اس جگہ پر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ پر دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ ہے۔ اب جب وہ سارا بچہ جو ہے نا وہ اپنے کپڑے وپڑے میلے کر کے اسکول بھاگا، وہاں تو ویسے ہی لیٹ پہنچ چکا تھا، تو اب جب جا کر اس نے استاد کے آگے ہاتھ کیے تو استاد نے اس کو مارا نہیں بلکہ اس کو چمٹا لیا، سینے سے لگا لیا، اس کو بہت پیار آنے لگا۔ بچے سے پوچھا کہ تم یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ تو کہا کہ میری امی کے پاس پہننے کو صحیح کپڑے نہیں ہیں، میں اپنی ماں کو جب اس پرانے پھٹے کپڑوں میں دیکھتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں اپنی ماں کو کچھ پہنا سکوں، میں اتنا بڑا تو ہوں نہیں، اب اس طرح سے میں نے کر کے آج جو ہے وہ اتنی رقم جمع کر لی کہ اپنے ماں کے لیے میں ایک سوٹ خرید سکوں، پھر میں کما کر ایک وقت آئے گا کہ اس کی سلائی کے پیسے جمع کروں گا۔ تو بعض اوقات ہم جو حالات دیکھتے ہیں، ہم جو معاملات دیکھتے ہیں، تو اس میں کئی ایسی چیزیں جو اپیل کرتی ہیں، اور ہم اگر گھروں میں خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ اپنا ملازم بنا کر نہیں رکھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بچوں، اگر وہ یتیم ہے تو وہ اپنے آپ کے بچوں کی خدمت کرتا رہے گا، وہ آپ کے بچوں کے بیگ اٹھائے گا، وہ آپ کے بچوں کے جوتے پالش کرے گا، آپ نے چونکہ اس کی کفالت کر رہے ہیں، آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ جناب اس طرح کا سلوک کرے۔ ایک اور پھر مزید فرمایا گیا، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، اور پھر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ یہ فرما کر اپنی دو مبارک انگلیاں ملا دی، تو اس سے پتا چلا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے انشاءاللہ الکریم جنت میں آقا کا اسے پڑوس نصیب ہوگا۔ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے؟ جنت کا وہ درجہ جس میں انبیاء کرام تشریف فرما ہوں گے وہ جنت عدن ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جنت کے اسی درجے میں تشریف فرما ہوں گے۔ تو جنت میں آقا کا پڑوس ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ سعادت ملے گی کہ جس کے گھر میں یتیم ہے اور اس کی وہ کفالت کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ بھی جنت کے اس درجے میں پہنچے گا، یوں انشاءاللہ الکریم جنت میں بھی جلوہ مصطفیٰ کے مزے ملتے رہیں گے۔ تو تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑی سی توجہ کریں۔ تو ہمارے خاندان میں، دور و نزدیک رشتہ داروں میں، گلی محلے میں یتیم بچے عموماً موجود ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کا ایک کا یا اللہ پاک نے ہمت دی ہے تو دو چار دس بچوں کا خرچ اپنے ذمے لے لیے۔ بعض ایسے اسکول والے بھی ہوتے ہیں جن کے اسکولوں میں ایسی فیس کا مطلب اس کو نکال دیا جاتا ہے، ہر جو ادارتی حوالے سے کوئی ایسے اصول ہوتے وہ الگ ہے، لیکن بعض ایسے آنرز ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا چاہیں تو وہ رعایت دے سکتے ہیں، کورسز بیچنے والے، اسی طرح جو بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ جیسا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص کسی فروٹ والے کی دکان پر آیا اور اس نے پوچھا کہ بھائی یہ فروٹ کیا قیمت کے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ سیب جو ہے وہ کیا کلو ہے؟ تو کہا 600 روپے کلو ہے۔ کیلے کیا درجن ہے؟ یہ کیلو 300 روپے درجن ہے۔ تو کہا اچھا، ایک کلو سیب دے دیں، ایک درجن کیلے دے دیں۔ اب دکاندار اس کے سامان کو پیک کرنے لگا، اتنی دیر میں ایک عورت پردے میں لپٹی ہوئی آئی اور آہستہ سے آ کر کہنے لگی کہ بھائی آپ کے پاس سیب ہیں؟ تو کہا کہ جی۔ اب وہ آدمی ایک دم رک گیا، جی 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 سیب ہیں، کیا کلو ہے؟ جی 80 روپے کلو۔ کیلے ہیں؟ جی کیلے بھی ہیں۔ کیا درجن ہے؟ جی 40 روپے درجن۔ ارے اتنے سستے ہو گئے بھائی، آدھا کلو سیب اور 6 کیلے دے دیں۔ اب اس نے اس کا سامان رکھا اور عورت کا سامان پیک کرنے لگا۔ جب عورت نے سامان لیا، پیسے دیے، وہ چلی گئی۔ اب یہ جو شخص جو پہلے فروٹ لے رہا تھا، یہ غصے سے دیکھنے لگا اس کو، جیسے ہی عورت اتری تو یہ تو برس پڑا اس پر، کیا شرم نہیں آتی؟ اس عورت کو 80 روپے کلو، مجھے 300 روپے درجن، اس کو 40 روپے درجن، یوں کر کے اس نے سنانا شروع کی، اتنی لوٹ مار، یہ وہ کر کے۔ اب وہ سارا جب اس نے اپنا وزن ہلکا کیا تو دکاندار کہنے لگا، بھائی میری بات سنو، یہ عورت بیوہ ہے، ہمارے محلے میں رہتی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کئی مرتبہ اس کو فری میں دینا چاہتا ہوں مگر یہ فری میں لیتی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، یہ میری دکان پر آتی ہے تو میں قصدن اس کو کام دام کم بتاتا ہوں تاکہ یہ فروٹ لے کر اپنے بچوں کو جا کر کھلائے. یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں میرے پیارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, جس کو اگر ہم کریں گے نا تو اس کی فیلنگز جب ہی محسوس ہوگی. یہ کہ ٹھنڈ پہ گئی, یہ ٹھار ہو گئی, یہ ٹھار جب ہی پڑتی ہے جب ایسا کوئی کام کرتے ہیں. ورنہ تو دیکھیں بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں وہ لذت ہی نہیں ملتی ہے, وہ چاہت ہی نہیں ہوتی ہے. بلکہ معذرت کے ساتھ اگر کہا جائے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جناب یہ دماغ بھی سر پر چڑھا ہوا ہوتا ہے, ایک عجیب و غریب انداز ہوتا ہے, جھڑکنا ڈانٹنا اور بڑا عجیب و غریب انداز جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. بہت ہی مطلب اس کو مطلب کم تر سمجھا جاتا ہے, جھڑک جھڑکا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے میرے پیارے اسلام بھائیوں, قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے, سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو اس طرح یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتے. سورہ ماعون اس میں فرمایا گیا فذالک الذی یدعو الیتیم, پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, یعنی دین کو جھلٹانے والے شخص کا اخلاقی حال یعنی کفار کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. کہ یہ مطلب یہ انداز جو اختیار کرنا ہے, جھاڑنا ہے, جھڑکنا ہے اور ان کو مطلب ایک طرح سے اپنی مجلسوں سے اٹھانا ہے, تو یہ انداز اسلام کا نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو, اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ, بے شک یہ بڑا گناہ ہے. آج دیکھیں اس میں کئی ایسے کہ وراثت کے مسائل ہوتے ہیں جس کو بارہا کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی ایسا خاندان میں مسئلہ ہو فوراً دارالفتاح اہل سنت میں رابطہ کریں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. یا آپ کا میرا انداز ایسا رف انداز ہمارے بچے دیکھتے, ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے لیکن اس مال کے سبب اگر آپ دھتکارتے ہیں, آپ جھاڑتے رہتے ہیں, آپ دھکے دیتے رہتے ہیں, تو یہ اپنی تعلیم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں جناب ہم نے تو اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلائی ہے, بہت بڑے بڑے اسکولوں میں, بہت بڑے ٹیوشن سینٹر اور بہت بڑے ٹیچروں سے وہ پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ دین کے معاملے میں تو دیکھیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے, ان کے اخلاق کو دینی اخلاق میں سنوارنا ہے. کس طرح سے ہمارا دین اور اسلام ہم کو تعلیم و تربیت دیتا ہے؟ اور اگر ایسا کبھی ہے تو فرمایا گیا کہ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو, پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو, اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ, بے شک یہ بڑا گناہ ہے. ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے, اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو. ایک اور مقام پر فرمایا اور وہ لوگ ڈرے جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے, تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور درست بات کہیں. ایک اور مقام پر سورہ نساء میں ہی فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں, اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے, بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو, اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. تو یہ جو انداز ہے برا سلوک کرنے کا, یہ کفار کی صفت بیان کی گئی. مسلمان کو چاہیے کہ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ درپیش ہوتا ہے تو وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے بچوں کو بھی یہی حسن سلوک اور اعلیٰ تعلیم دلائے. آپ کہیں گے کہ جناب ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے، آن لائن تو ہے نا. آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیمات کے لیے آن لائن کورسز کروا لیں، فرض علوم کے کورس آپ اپنے بچوں کو کرائیں، بچیوں کو کرائیں، گھر والوں کو کرائیں، تاکہ ہمارے انداز اور افعال یہ درست ہو جائیں. یاد رکھیے گا پیارے اسلام بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے آپ کو مالدار کیا ہے مگر غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. یہ جو بعض اوقات ہمارے جو انداز ہوتے ہیں، یہ انداز ہمیں کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں، تخت سے تختے پر آ جاتے ہیں. اور اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی فرمائے، اس کو ایسے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، تو دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا بھی مقام ہو جاتا ہے. جس راہ پہ چلتا ہے اللہ پاک ترقیاں دیتا ہے. تو اپنے اندر ایسی نرمی نہیں ہے، نرمی لائیں. اگر ایسی چیزوں میں مطلب کبھی غور کرے اور سوچے، دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں سوچ دیتی ہے. آج دیکھیں یہ فلسطین اور غزہ کے حوالے سے جو امدادی معاملہ جتنا میسر ہے، دعوت اسلامی جس انداز سے بھی کر رہی ہے، اور باقاعدہ اس کا پورا بیان کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم تیار ہیں. لوگوں کا ایف جی آر ایف جو دعوت اسلامی کا اہم شعبہ ہے، اس کے ذریعے سے بالکل اسٹینڈ بائی ہیں. جہاں جہاں جیسا موقع ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت یتیم خانہ، اس کی تو تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، تاکہ اگر جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہوا تو ان کی کفالت کا کوئی ذریعہ بنایا جائے گا، ان کو معاشرے کا بہترین فرد بنایا جائے گا، اپنے بچوں کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیا جائے گا. اور ایسے کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جنہوں نے اپنی یہ سوچ بنائی ہے، یار میں تو عالم نہیں بن سکا یا میرے بچے بھی عالم نہیں بن سکے، مگر میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، ان کے اخراجات میں کچھ کنٹریبیوشن کروں، تاکہ الحمدللہ ان میرے سامنے ہی یہ جامعۃ المدینہ بن جائے. اور ایسے کئی گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر کوششیں کی، اپنی ہی خاندان کی کوئی جگہ آپس کے مشورے سے انہوں نے دعوت اسلامی کو پیش کی، بنا کر دیا، خرچہ اٹھایا، آج ماشاءاللہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جامعۃ المدینہ سے اسلامی بہنیں، بچیاں جو ہے وہ عالمہ بن کے فارغ ہو رہی ہیں. یہ معاشرے میں جو شعور بیان کیا جا رہا ہے، 1995 سے جامعۃ المدینہ کا سفر شروع ہوا، آج 1550 سے اوپر جامعۃ المدینہ قائم ہو گئے. لیکن دیکھیں نا کہ جس طرح سے بعض ایسے وزٹ کیے، میں نے بھی جامعۃ المدینہ ماشاءاللہ، جنہوں نے جیسے اپنا گھر بنایا ایسا ہی انہوں نے مطلب ایک مدرسہ بھی بنایا، ایسا عالی شان. بلکہ مجھے یاد آ گیا، ایک صاحب ہمارے ہیں کراچی سے ہی تعلق ہے ان کا، ان کے گھر میں دعوت تھی. اب وہ صاحب حیثیت تھے، دعوت بڑی ٹھیک ٹھاک ایک اچھے انداز سے انہوں نے کرنی تھی، لیکن ان کا ایک دفعہ کال آئی کہ میں طلبہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تقریباً 2500 طلبہ جمع کیے انہوں نے. میں انتظامات دیکھنے گیا تھا کہ جو دعوت کی گئی وہ ویسے ہی پیٹرن پہ کی گئی جیسے اپنی شخصیات کی دعوت تھی. اور اس دعوت جو طلبہ کی، ظاہر ہے تو طلبہ ہوتے غریب بھی ہوتے، کئی یتیم تو خیر بالغ ہوتا ہے تو یتیم نہیں رہتا، لیکن یہ کہ ایسے غریب زیادہ تر اس میں اکثر یہ طلبہ کی ہوتی ہے. تو خیر انہوں نے جب دعوت کی تو کہا اس دعوت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں جو کھانا کھلانا پلانا کا جو انداز تھا وہ سیٹ صاحب خود بھی اپنے بچوں کو بھی شامل کیا ہوا تھا. اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے ایسی، یعنی جیسے انداز میں انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو دو دن بعد بلانا تھا، دو دن پہلے انہوں نے طلبہ کی اسی انداز سے دعوت دی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور اس میں ہم کو لیسن ملتا ہے کہ ہم مطلب اس معاملے میں اپنا انداز دیکھیں، اور اگر کسی قسم کی اس انداز میں کوئی کمی ہو تو اس کمی کو ہم دور کریں. اور یہ جو چیز ہے نا بعض اوقات کے جھڑکنا، دھکے دینا، یہ انداز درست نہیں. جیسے میں نے کہا اس کی اور بھی روایات موجود ہیں، اور پھر اسی طرح جو عرض کیا کہ یتیم کی کفالت، یہاں ایک مسئلہ، ایک وضاحت بھی ضرور غور فرما لیجئے کہ بعض دفعہ جو بے اولاد حضرات ہیں یہ یتیموں کو گود بھی لے لیتے ہیں، یہ اگرچہ جائز ہے، یتیم کی کفالت کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ البتہ اس میں دو باتوں کی احتیاط کیجئے۔ نمبر ون، یتیم کو اپنی ولدیت مت دیجئے۔ مثلاً بے فارم، شناختی کارڈ، اسکول وغیرہ کے ڈاکومنٹس میں اس کے والد کی جگہ اپنا نام مت لکھوائیے، کہ ایسا کرنا شرن جائز نہیں ہے۔ دوسرا، یہ یتیم بچہ جب بالغ ہوگا تو پردے کے بھی معاملات ہوں گے۔ مثلاً جس عورت نے ماں بن کر اسے پالا، وہ اگر اس بچے کی نامحرم ہے تو اس سے بھی پردہ ہوگا۔ اب اس کے جو شرعی مسائل ہیں وہ علماء سے سیکھ لیے جائیں، اگر گود لینا بھی ہے تو اس کی جو احتیاطیں اور جو تدابیر ہیں وہ دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیا جائے اور سیکھ لیا جائے کہ بھائی ہم بچے کو یہ گود لینا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی پڑیں گی۔ اور اسی طرح جب کفالت آتی ہے، جیسے خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ ان یتیم بچوں کو پالا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ البتہ اس میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی حق ضائع نہ ہو۔ یتیم کے والد نے جو ترکہ چھوڑا، اس میں سے کچھ بھی نہ حق نہ کھائیں، اس کے مال کی پوری امانتداری سے حفاظت کریں۔ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ اور یہ جو بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ عقل و سینس کا استعمال کیا جائے۔ کہ بعض اوقات خاندان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، جیسے ایک سنار تھا، ایک سنار، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب بھائی کا انتقال جب ہوا تو اس کے بچے چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ بچہ جو ہے، اب گھر میں کچھ تنگ دستی ہو گئی، تو بچے کی ماں نے گھر میں کچھ ڈائمنڈ رکھے ہوئے تھے، تو دو تین ڈائمنڈ نکال کر کہا کہ بیٹا جاؤ تایا ابو کے پاس، اور تایا ابو سے جا کر کہو کہ یہ حالات آج اچھے نہیں ہیں۔ تو امی نے کہا کہ اس کو کچھ فروغ کر دیں تاکہ یہ جو ہے وہ گھر کے معاملات اچھے ہو جائے۔ تو جب وہ بچہ جو ہے وہ لے کر گیا تایا ابو کے پاس، تو تایا نے جب وہ ڈائمنڈ دیکھے تو کہا کہ بیٹا ابھی آج کل مارکیٹ صحیح نہیں ہے، امی سے کہو کہ ابھی نہ بیچیں اس کو، اس کو رکھ لیں، اور ایسا کرو کل سے تم میرے پاس دکان پہ آ جائے کرنا۔ اس نے اس بچے کو اپنی دکان پہ رکھ لیا، کچھ مانا، خدمت بھی ہونے لگی، وہ بچہ کام بھی سیکھنے لگا۔ چند سال جب گزر گئے، بچہ ہوشیار ہو گیا، کاروبار سیکھ گیا، تو اس تایا ابو نے کہا کہ بیٹا وہ اپنی امی کو کہنا، وہ جو ڈائمنڈ تھا نا تو آج کل مارکیٹ صحیح ہو گئی ہے، اگر وہ بیچنا ہو تو لے آؤ۔ تو اس کی ماں سے اس نے کہا کہ امی وہ چند سال پہلے جو آپ نے ڈائمنڈ بھیجنا تھا، تو اب تایا ابو نے کہا کہ مارکیٹ صحیح ہے تو وہ آپ دو تو میں سیل کروا دیتا ہوں۔ تو ماں نے نکال کر اس کو دیا، وہ تو ویسے ہی اب ہوشیار ہو گیا تھا، کام کاج دیکھتا تھا، تو اس نے جب ڈائمنڈ دیکھا تو وہ تو نکلی تھے، تو اس نے تو گھر پہ رکھ دیا اس کو۔ تو تایا ابو نے اس کو پوچھا شام کو کہ ہاں بھائی کیا ہوا، وہ ڈائمنڈ نہیں لائے؟ کہا نہیں تایا ابو، وہ تو نکلی ہیں، وہ تو نکلی ہیں، اور میں تو دیکھتے ہی پہچان گیا، میں نے تو امی کو کہا امی تو نکلی ہیں۔ تو اس کے تایا ابو مسکرانے لگے، وہ کہا کہ جس دن تم لائے تھے نا تو میں بھی دیکھ کر پہچان گیا تھا کہ نکلی ہیں، لیکن اگر اس وقت میں کہتا نا کہ نکلی ہیں تو شاید تمہارے گھر میں یہی بات ہوتی کہ چونکہ تایا ابو نے مدد نہیں کرنی اس لیے ہمارے مال کو نکلی کر دیا انہوں نے۔ تو آج چونکہ تم نے سیکھ لیا اس لیے تمہیں یہ سب پتا چلتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے معاملات میں وقت گزارا جاتا ہے، اور جب وقت گزرتا ہے تو ان کو آپ ان کے پیروں پہ کھڑا کریں۔ آپ دیکھیں اگر کسی بچے کو جو ایسے آوارہ گھوم رہا ہو، اگر اس کو سمجھا کر اس کو نیکی کے راستے پر چلائیں، اور جب وہی آپ کے سامنے حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، مفتی اسلام بنے گا، معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے گا، تو آپ کو بھی دل کو تسلی ہوگی کہ یار آپ کی زندگی میں بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جو اس سفر سے گزر چکے، یعنی کہ اگر کوئی بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگ ہوتے جنہوں نے مجھے ہاتھ رکھا، آج میں کسی مقام پر پہنچا، جب تم کو کسی نے ہاتھ رکھا تم اچھے مقام پر پہنچے, تو آج اللہ نے اگر تمہیں کوئی مقام دیا تو تم بھی تو ہاتھ رکھو کسی کے اوپر, کسی کو تم بھی تو سہارا دو. آج مجھے کسی نے قرآن سکھایا, اب میں کہوں گی جناب مجھے قرآن سکھایا گیا تو بھائی تو بھی تو سکھا قرآن. آج مجھے سنتیں سکھائی گئی, جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے تو ایک بڑی تعداد ہے جو اس دینی ماحول سے وابستہ کیسے ہوئی. یار کوئی آ کر دیکھے کی دعوت دیتا تھا, کوئی آ کر ہمیں نمازوں کے لیے بلاتا تھا, کوئی آ کر ہمارے گاؤں دیہات میں آ کر وہ مدنی قافلے کا سفر کرتا تھا. اس طرح سے اس نے قربانیاں دی, اس کی کوششوں سے ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چلے جناب, اس کی کوششوں سے ہماری علاقے میں مدرسہ بنا, اس کی کوششوں سے ہمارے علاقے کی مسجد آباد ہو گئی, آج آپ کے علاقے میں کئی عالم بن گئے, کئی حافظ بن گئے. تو آپ بھی تو یہی چراغ کسی اور سوسائٹی میں جا کر جلائیں نا بھائی, آپ بھی کسی اور مسجد کا بنیاد رکھیں. اگر آپ نے کسی کے بنائے ہوئے مدرسے میں تعلیم حاصل کر لی تو آپ کی کوششوں سے بھی تو کوئی مدرسہ بننا چاہیے. دین کا پیغام تو یوں ہی آگے بڑھا نا, اسی طرح تو کوششیں کی گئی. بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو یتیم کا مال نہ حق نہ کھایا جائے. حدیث شریف میں ہے یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ کان اور ناک سے بلکہ ان کی قبروں سے دھواں اٹھتا ہوگا, جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال نہ حق کھانے والے ہیں. روایات میں ہے مکہ مکرمہ میں ایک یتیم بچہ تھا, اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے کافر ابو جہل نے اس یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے لی, اور وہ سارا مال جو اس بچے کو وراثت میں ملا وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو جہل اس یتیم بچے کی اچھی دیکھ بھال کرتا, مگر یہ بدبخت کافر تھا اور اس کے دل میں ہرس و ہوس یہ بھری ہوئی تھی, اس نے یتیم بچے کی پرورش کرنے کے بجائے الٹا اسی کے مال پر قبضہ کر لیا. ایک دن وہ یتیم بچہ ننگے بدن اس کے پاس آیا, اپنے مال سے اس کو مانگا, اس پر ابو جہل بدبخت نے بیچاری یتیم کو دھکے دے کر نکال دیا. اس پر قریش کے دوسرے سرداروں نے یتیم سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ, وہ تمہاری مدد کریں گے. اب یہ قریش کے سرداروں نے بطور مذاق کہی دی, ان کا مقصد کیا تھا کہ یتیم بچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگے گا وہ مدد نہیں کر پائیں گے. مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ رب کائنات کے محبوب ہیں, اور ایک ابرو کا اشارہ فرما دے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. خیر وہ یتیم بچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اپنی فریاد پیش کی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کو لیا اور فوراً ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے. اب قریش کے سردار یہ سوچ رہے تھے کہ ابو جہل اکڑ دکھائے گا, معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ رویہ اختیار کرے گا. مگر عجیب معاملہ ہو گیا, ابو جہل نے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ادب سے مرحبا کہا, استقبال کیا, فوراً ہی یتیم کا مال لے کر اس کے حوالے کر دیا. یہ دیکھ کر قریش کے لوگ حیران رہ گئے. جب ابو جہل سے ماجرا پوچھا گیا وہ بولا, خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا, مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یتیموں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. حدیث پاک میں ہے جو یتیم کو کھانے پینے میں ساتھ ملائے اللہ پاک ضرور اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. تو اگر چلے کفالت نہیں کر سکتے, لیکن کبھی تو ہو سکتا ہے نا, کبھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کو پتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہی, اور گھر والے بتاتے ارے خواتین کا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے, آپس میں محلے داری کے کئی معاملات کو وہ بھی جانتی ہیں, اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو چلو ٹھیک ہے آپ پوری کفالت نہیں کر سکتے, لیکن کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے نا. کبھی کوئی کھانا اگر اچھا بنتا ہے گوشت کبھی لائے یا کوئی اچھا فروٹ لائے تو چلو ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کے لیے ایک کلو لاتے تو اس گھرانے کے لیے آدھا کلو لے لیا جائے، کچھ نہ کچھ. ابھی جیسے آم کا سیزن آئے گا تو کچھ نہ کچھ ایسے انداز اختیار کیا جائے، صرف یہ دکھانے کے لیے نہ ہو، یہ جتانے کے لیے نہ ہو. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے کام لے لیتا ہے، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو پھر جتایا بھی جاتا ہے، بھول گئے کوڑی کوڑی کو محتاج تھے، کس نے کیا تھا میں نے، کس نے گھر بنوایا تھا میں نے، وہ فلا بارش بھول گئے، دیوار گر گئی تھی کس نے دیوار بنائی تھی میں نے. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے غور کریں. ایک حدیث میں ایک مرتبہ یتیم بچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ایک مسکین لڑکا ہوں، میرے ساتھ میری بوڑھی والدہ ہیں، جو کچھ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھوڑا ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی رضا چاہتا ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں. اس یتیم کا اتنا پیارا کلام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی زبان میں کلام کرتے ہو، اپنی بات دوبارہ کہو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک برتن عطا کیا، فرمایا اس میں تمہارے تمہاری والدہ کے لیے دوپہر اور شام کا کھانا ہے، یہ لے جاؤ، میں اس کھانے میں برکت کی دعا کرتا رہوں گا. وہ یتیم بچہ کھانا لے کر واپس ہوا، مسجد کے دروازے پر پہنچا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ملے، آپ نے شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد، جس جس بال پر تمہارا ہاتھ گزرا اس کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے. تو پتا چلا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا بھی یعنی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. اور ایک حدیث میں کہ ہر بال کے بدلے اس کا گناہ مٹایا جاتا ہے، ہر بال کے بدلے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے اور یہ محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی. یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے، جو اس پر مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی تعلیم و تربیت دے تو سوچ لو اس کا ثواب کتنا بڑا ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. اور یاد رکھیے کہ یہ یتیموں کے ساتھ یہ جو بھلائی ہے، یہ خاص کر سر پر ہاتھ پھیرنا، علماء لکھتے ہیں کہ اس سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں. ایک حدیث میں ہے ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر، تو بے شک ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی زندگی میں شراب کا عادی اور گناہگار تھا، میں نے ایک یتیم کو دیکھا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جیسے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، عمدہ سلوک کیا. جب میں سویا خواب دیکھا کہ جہنم کے فرشتے بے دردی سے مجھے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اسی دوران اچانک وہ یتیم درمیان میں آ گیا، کہنے لگا اسے چھوڑ دو تاکہ میں رب کریم سے اس کے بارے میں گفتگو کر لوں. انہوں نے انکار کیا، تب غیب سے آواز آئی اسے چھوڑ دو، ہم نے اس یتیم پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے. پھر میں جاگ پڑا اور اس دن سے میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. جب بھی موقع ملے بلکہ کوشش کریں کہ اس کام میں اللہ پاک ہماری خدمات قبول فرمائے، جہاں جہاں ممکن ہو اس کار خیر میں حصہ لیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ یہ سوچ بھی ملے گی، اور ظاہر ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کرتی ہے، یہ شعبہ بھی ایف جی آر ایف کا قائم ہے، اس کے ذریعے بھی ہم بہت ساری خدمات انجام دے سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.